بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم۔
بسم الله الرحمن الرحيم۔ پیغمبر، آپ ایمان اور عمل صالح والوں کو بشارت دے دیں کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، انہیں جب بھی وہاں کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے مل چکا ہے، حالانکہ وہ صرف اس کے مشابہ ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی اور انہیں اس میں ہمیشہ رہنا بھی ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب علی فربین، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آپ ہماری خبروں سے آشنائی اور لائیو پروگرام دیکھنے، نیز ہمارے ارکائی پروگرام ملاحظہ کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سمینا پیش خدمت ہے، رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کے بارے میں تفصیل. سب سے پہلے حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام نیم نگاہ آپ سامعین کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. نیم نگاہ میں آپ سن سکیں گے عالمی خبریں. عالمی خبروں کے علاوہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کے آنے والی برسی اور رہبر انقلاب اسلامی کے حالیہ خطاب کی روشنی میں جنرل قاسم سلیمانی کے بارے میں ایک تفصیلی انٹرویو بھی آج کے نیم نگاہ میں شامل رہے گا. نیم نگاہ کے بعد حسب معمول پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام قرآن اور زندگی، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے پروگرام نیم نگاہ. عزیز سامعین، پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں خبروں سے. ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پہلے پیش خدمت ہے اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران مخالف پابندیوں سے سب سے زیادہ نقصان امریکی کمپنیوں کو پہنچا ہے. ایران میں کرونا کی دوسری لہر میں یومیہ اموات اور متاثرین کی تعداد میں تیز رفتار کمی کا سلسلہ جاری ہے. ہندوستان کے وزیراعظم نے ایک بار پھر اپنا یہ الزام دہرایا ہے کہ حزب اختلاف نے کسانوں کو گمراہ کیا ہے. اور پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر پوری شدت سے جاری ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے ایک ٹویٹ میں مائیک پمپیو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ کی پابندیوں نے سب سے زیادہ نقصان خود امریکی کمپنیوں کو پہنچایا ہے. جواد ظریف نے مائیک پمپیو کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہاری پابندیوں نے درحقیقت امریکی کمپنیوں کو ایران کی منڈی سے باہر کر دیا اور انہیں بے مثال انسانی اور قدرتی وسائل سے بھی محروم کر دیا. ایران کے وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ زیادہ سے زیادہ پابندیاں لگانے کی ناکام پالیسی نے بوئنگ کمپنی کے 88 طیاروں کی فروخت کا معاہدہ منسوخ کر دیا، جس سے نہ صرف ایرانیوں کی جان کو خطرہ لاحق ہوا بلکہ امریکیوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی ختم ہو گئے. امریکی وزیر خارجہ مائیک پمپیو نے واشنگٹن ایکسمائنز کو انٹرویو میں بلا دلیل و ثبوت ایران کی اقتصادی صورتحال کے بارے میں بے بنیاد دعوے کیے تھے. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران خود کو افغانستان میں امن و استحکام اور پیش رفت و ترقی میں تعاون کا پابند سمجھتا ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے افغانستان کے بارے میں سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ایران اور افغانستان مشترکہ دین و ثقافت اور زبان و تاریخ کے مالک ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارا استحکام اور ثقافتی اور سماجی فروغ اور اقتصادی ترقی بھی ایک دوسرے سے مربوط ہے. مجید تخت روانچی نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ ہم افغانستان میں ثبات و استحکام کو اپنا استحکام سمجھتے ہیں. اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب نے کہا کہ افغانستان میں گزشتہ کئی عشرے سے جاری بدامنی اور بے ثباتی افغانستان کے علاقائی اور بین الاقوامی اتحادیوں اور پڑوسیوں کی حمایت سے طالبان سمیت تمام افغان گروہوں کے درمیان ایک جامع اور وسیع البنیاد عمل کے ذریعے ختم ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن مذاکرات اور تشدد دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، اور طالبان کو امن مذاکرات میں افغان حکومت کی نیک نیتی کا جواب دیتے ہوئے سیکیورٹی اہلکاروں پر اپنے حملوں کا سلسلہ بند کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب نے کہا کہ ہم امن مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ اس کے کامیاب انجام کا انحصار تمام فریقوں کی جانب سے نرمی کے مظاہرے، صبر و ضبط اور تمام مفادات پر، افغان عوام کے مفادات کو ترجیح دینے پر ہے۔ مجید تخت روانچی نے مزید کہا کہ ایران نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے عمل میں اقوام متحدہ کی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ مشارکت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران افغانستان میں امن کے عمل میں پیش رفت کے لیے، بھرپور تعاون کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال، خاص طور سے داعش اور دیگر دہشت گردوں کے حملے، تشویشناک ہیں، اور افغانستان کے ساتھ ہی علاقے کی سیکیورٹی کے لیے بھی خطرہ شمار ہوتے ہیں۔ مجید تخت روانچی نے بیرونی مداخلت کی حیثیت سے غیر ملکی فوجیوں کی موجودگی کو بھی افغانستان میں عدم استحکام کی جڑ قرار دیا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ ان تمام باتوں کے باوجود، جیسا کہ دیگر ممالک نے بھی کہا ہے، افغانستان سے بیرونی فوجیوں کا انخلا منصوبہ بندی کے ساتھ اور ذمہ دارانہ طور پر انجام پانا چاہیے، اور اس ملک میں سیکیورٹی خلا کا باعث نہیں ہونا چاہیے۔ ایران میں کرونا کی دوسری لہر میں یومی اموات اور متاثرین کی تعداد میں تیز رفتار کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران کی وزارت صحت کی ترجمان سیما سادات لاری نے جمعے کو کرونا کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں 7,121 نئے کرونا مریضوں کا اندراج کیا گیا، جن میں سے 1,085 مریضوں کو اسپتالوں میں داخل کرایا گیا اور باقی کو ضروری دوائیں اور ہدایات دے کر گھروں کو واپس بھیج دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں پورے ملک میں کرونا سے 178 اموات ریکارڈ کی گئیں۔ یاد رہے ایران میں کرونا کی دوسری لہر پہلی لہر سے زیادہ شدید تھی، جس میں یومیہ متاثرین کی تعداد 11,000 اور یومیہ اموات کی تعداد 500 کے قریب پہنچ چکی تھی۔ سیما سادات لاری نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران میں کرونا مریضوں کی مجموعی تعداد 11,45,615 ہو گئی ہے، کہا کہ اب تک 8,65,474 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے باعث اس ملک کے اسپتال اور میڈیکل عملہ سنگین بحران سے دوچار ہو گیا ہے۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں ایک دن میں 1,30,090 افراد کرونا میں مبتلا ہو کر اسپتالوں میں ایڈمٹ ہوئے ہیں۔ یہ امریکہ میں کرونا پھیلنے کے بعد سے اسپتالوں میں بھرتی ہونے والوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ کرونا وائرس کے مریضوں کی دیکھ بھال کے سلسلے میں امریکی اسپتالوں کی صورتحال بہت خراب ہے۔ اکثر اسپتالوں میں گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ عالمی ادارے صحت کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں اب تک 17,03,94,314 افراد کرونا میں مبتلا ہو چکے ہیں اور 3,14,629 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ شمال مشرقی شام کے الاسکا صوبے میں ہزاروں لوگوں نے مظاہرہ کر کے شام میں ترکی کے جرائم اور عالمی برادری کی خاموشی پر احتجاج کیا ہے۔ شامی مظاہرین نے ترک فوجیوں کے غاصبانہ قبضے کی بھرپور مخالفت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ترکی نے الاسکا شہر کے آبرسانی نیٹ ورک کو بند کر کے اس شہر اور اس کے اطراف کے 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ اس مظاہرے میں الاسکا کے شہریوں نے کہا کہ شام میں ترک حکومت کے جرائم صرف بار بار پانی بند کرنے تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ غاصب حکومت ہر ممکنہ طریقے سے شامی عوام کو اذیت دینا چاہتی ہے تاکہ وہ اپنا گھر پر چھوڑ کر چلے جائیں اور ترکی ان پر قبضہ کر کے اپنے ایجنٹوں کو آباد کر دے۔ شامی شہریوں کے بیان میں آیا کہ حیرت کی بات ہے کہ عالمی برادری راس العین، تل ابیض، افرین وغیرہ میں ترکی اور اس کے ایجنٹوں کے ہولناک جرائم پر مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ حزب اختلاف نے کسانوں کو گمراہ کیا ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے جمعے کو مدھیہ پردیش کے کسان مہا سمیلن سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا۔ انہوں نے اپنی 50 منٹ کی تقریر میں نئے زرعی قوانین کا مکمل دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تینوں قوانین 6-7 ماہ سے نافذ ہیں، لیکن نہ منڈیاں بند ہوئی، نہ کم سے کم سارا قیمت ایم ایس پی پر زرعی پیداواروں کی خریداری بند ہوئی، اور نہ ہی کسانوں کی زمینوں کو کوئی خطرہ لاحق ہوا۔ مسٹر مودی نے ایک بار پھر اپنا یہ الزام دہرایا کہ نئے زرعی قوانین کے خلاف تحریک چلانے والے کسان بقول ان کے حزب اختلاف کے بہکانے اور ورغلانے میں آ گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتیں مسلسل کسانوں کو گمراہ کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ جو زرعی قوانین انہوں نے نافذ کیے ہیں انہیں 25-30 سال پہلے ہی نافذ ہو جانا چاہیے تھا. ہندوستان کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جو زرعی اصلاحات انہوں نے نافذ کیے ان کا وعدہ حزب اختلاف اپنی انتخابی تقاریر اور منشور میں کرتی رہی ہے لیکن نافذ نہیں کیا. ان کا کہنا تھا کہ حزب اختلاف کو مذکورہ زرعی اصلاحات سے کوئی تکلیف نہیں ہے بلکہ انہیں تکلیف اس بات کی ہے کہ یہ کام مودی نے کیا ہے. ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 1 کروڑ کے قریب پہنچ گئی ہے. ہندوستان کی وزارت صحت نے جمعے کو اعلان کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 22,890 مریضوں کا اندراج کیا گیا جس کے بعد ملک میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 99,79,447 ہو گئی. اس دوران 31,087 کرونا کے مریض شفا یاب بھی ہوئے جس کے بعد کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 95,20,000 ہو گئی ہے. ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے مزید 338 مریض جان کی بازی ہار گئے جس کے بعد کرونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 144,789 ہو گئی. ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 313,000 ہے. ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق اس ملک میں کرونا سے اموات کی شرح 1.45%, زیر علاج مریضوں کی شرح 3.14% اور شفا یابی کی شرح 95.4% ہے. ہندوستان میں کرونا سے مزید 355 افراد گزشتہ 24 گھنٹوں میں لقمہ اجل بن گئے جس کے بعد اس مزید وبا سے بننے والوں کی تعداد 144,451 ہو گئی. ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 322,000 بتائی گئی ہے. ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق اس ملک میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح 3.24%, اموات کی شرح 1.45% اور شفا یابی کی شرح 95.31% ہے. پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے. پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 2,972 نئے مریضوں اور 84 اموات کا اندراج کیا گیا. اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 4,51,494 ہو گئی ہے جن میں سے 9,164 افراد موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں اور 3,99,852 افراد کرونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے. پاکستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 42,478 ہے. پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے متاثرین کا پتہ لگانے کے لیے 39,171 نمونوں کی جانچ کی گئی جس کے بعد ملک میں کرونا ٹیسٹ کی مجموعی تعداد 62,16,060 ہو گئی. اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا ٹیسٹ کے مثبت نتائج کی شرح 7.6% ہے. امریکہ کے بنیادی ڈھانچے پر جاری سائبر حملوں کے درمیان اس بار وزارت توانائی اور محکمہ ایٹمی سیکیورٹی کو سائبر حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے. میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے بنیادی ڈھانچے پر کیے جانے والے سائبر حملوں میں ہیکروں نے وزارت توانائی اور محکمہ ایٹمی سیکیورٹی کی معلومات تک رسائی حاصل کر لی ہے. محکمہ جوہری سیکیورٹی یا ایٹمی سیکیورٹی امریکہ کی اہم ترین وفاقی ایجنسی ہے جس کا ملک بھر میں قائم جوہری اسلحہ خانوں کی نگرانی کرنا ہے. دوسری جانب امریکہ کے وفاقی عہدیداروں نے ملک کے حساس اداروں کے خلاف سائبر حملوں سے متعلق فوری اور سخت انتباہ جاری کر دیا ہے. رپورٹ کے مطابق اس بار ہیکروں نے جو طریقہ کار استعمال کیا ہے اسے انتہائی خطرناک قرار دیا جا رہا ہے. چند گھنٹے قبل امریکہ کے منتخب صدر جو بائیڈن نے سائبر حملوں پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے دشمنوں کو جان لینا چاہیے کہ میں ایسے حملوں پر خاموش نہیں رہوں گا. افغانستان کی اعلی قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ نے طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کے عمل میں خواتین کی موجودگی پر زور دیا ہے. افغانستان کی اعلی قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے کابل میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ امن مذاکرات میں خواتین اہم کردار ادا کریں گی. افغانستان کی اعلی قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ نے اعلان کیا کہ بنیادی موضوعات پر مذاکرات کا دوسرا مرحلہ طے شدہ تاریخ پر ہی شروع ہوگا. طالبان گروہ کے ساتھ افغان حکومت کے امن مذاکرات کا ایک اہم موضوع جنگ بندی ہوگا. افغانستان کے عوام ایک عرصے سے جنگ و خونریزی کا شکار ہیں اور بدامنی اور تشویش نے ان کی زندگی اجیرن بنا دی ہے. افغانستان اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات 12 ستمبر سے دوحہ میں شروع ہوئے, تاہم ابھی تک مذاکرات کا ایجنڈا طے نہیں پا سکا اور افغان عوام بھی جنگ بندی کے سلسلے میں مایوس ہو چکے ہیں. امریکہ ان مذاکرات میں براہ راست مداخلت کر رہا ہے تاکہ افغانستان میں امن قائم نہ ہو۔ ہندوستان کے بین الاقوامی فلمی میلوں میں ایران کی دو فلموں نے ایوارڈ حاصل کیا۔ ایرانی فلم ساز اور ہدایت کار امیر علی کی دستاویزی فلم اسپوماتو کو احمد آباد انٹرنیشنل چلڈرن فلم فیسٹیول کی جانب سے بہترین فلم اور بہترین ہدایت کاری کا ایوارڈ دیا گیا۔ اس فلم میں دیہات میں رہنے والے ایک خاندان کی زندگی کو فلمایا گیا ہے۔ فلم دکھایا گیا ہے کہ اس گھر کا بڑا بیٹا کسی طرح سے روزمرہ زندگی کے امور چلانے میں تعاون کرتا ہے، تاہم آگے چل کر مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ 18 اور 19 دسمبر کو احمد آباد انٹرنیشنل چلڈرن فلم فیسٹیول میں شریک بچوں کی تمام فلموں کی نمائش کی جائے گی۔ دوسری جانب ایرانی فلم ساز مرتضیٰ سبز کبا کی فلم چھوٹا سا حادثہ کو انڈین شارٹ فلم فیسٹیول کی جانب سے انعام کا حقدار قرار دیا گیا ہے۔ دو روزہ انڈین شارٹ فلم فیسٹیول آج سے آن لائن شروع ہو گیا ہے۔ سامن، گزشتہ روز شہید قاسم سلیمانی کا مکتب اور نئی اسلامی تہذیب کے زیر عنوان ویبنار انٹرنیشنل کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس کو ایران سمیت دنیا کے اکثر ممالک میں پذیرائی ملی۔ اس کانفرنس میں شریک مقرر معروف اسکالر سید میثم ہمدانی، اس عالمی کانفرنس کے اہداف و مقاصد اور شہید جنرل قاسم سلیمانی کی شخصیت پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ دیکھیں، شہید قاسم سلیمانی عالم اسلام کے ایک عظیم شہید ہیں، عظیم ہستی ہیں، ان کی عظیم خدمات ہیں اس عالم اسلام کے لیے۔ جس کانفرنس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اس میں جو ہمارے ساتھ اور اسکالرز موجود تھے اور علماء اکرام، انہوں نے بھی اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ شہید قاسم سلیمانی کی ذات جو ہے، اس کو کسی ایک باب میں ہم بند نہیں کر سکتے، یا کسی ایک نیشنلٹی کے ساتھ یا کسی ایک ملک کے ساتھ اس کو جوڑ دینا اور اس میں محصور کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ اگرچہ شہید قاسم سلیمانی اپنی جاب کے لحاظ سے، اپنے کام کے لحاظ سے جو ہے وہ ملٹری پرسن تھے، وہ بریگیڈیئر جنرل تھے، اور اپنی ملک کے لحاظ سے وہ ایرانی تھے، لیکن ان کی زندگی کے اندر جو نمایاں پہلو تھا جس نے ان کو باقی تمام افراد سے، یا باقی آپ کہہ لیں کہ تمام ایسی شخصیات کے جو بین الاقوامی سطح پر فعال رہتی ہیں، تو ان سے ممتاز کیا اس حوالے سے کہ وہ اسلام کے لیے سوچتے تھے، وہ انسانیت کے لیے سوچتے تھے۔ تقریباً اپنی زندگی کے اندر 10 کے قریب جنگیں انہوں نے لڑی اور اس میں حصہ لیا، اور آخری ابھی جس جدوجہد میں وہ مصروف تھے وہ داعش کے خلاف پیکار اور داعش کے خلاف جہاد تھا۔ داعش وہ گروہ ہے کہ جس نے، یا اسی گروہ سے منسلک اور گروہ جو اسی طرز تفکر سے منسلک ہے، تو یہ وہ افراد تھے، وہ ایسے گروہ تھے کہ جن کے پشتیبان اور جن کی جو ہے مدد کرنے والے وہ مشخص ہیں پوری دنیا کے سامنے، وہ چاہے عرب ممالک ہوں، چاہے یورپی ممالک ہوں، چاہے امریکہ اور اسرائیل ہو۔ ان کا ہدف جو ہے وہ انسانیت کے خلاف تھا، ان کا ہدف دین کے خلاف تھا، اسلام کے چہرے کو بدنما حیثیت میں پیش کرنا دنیا کے سامنے، تاکہ جو اسلام کی بڑھتا ہوا ایک رجحان ہے وہ یورپ کے اندر ہو یا دوسرے ممالک کے اندر ہو، اس رجحان کو کم کیا جا سکے۔ اسی طرح اسلام کے شاعر کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ کام کیا، انسانیت کے خلاف، عوام پر، لوگوں پر، خواتین پر، بچوں، بوڑھوں پر جو ظلم کی داستانیں انہوں نے رقم کی ہیں وہ سب کے سامنے موجود ہے۔ تو ان کے مقابلے میں شہید قاسم سلیمانی کی ایک شخصیت ہے کہ جو اتنی بڑے پیمانے پر بین الاقوامی سطح پر محبوب شخصیت ہے اور قابل قبول مقبول حیثیت ہے اس کی، کہ آپ دیکھیں کہ اگر ان کو آپ روس سے لے لیں، سوریت سے لے لیں، آپ عراق لے لیں، ایران لے لیں، شام، آپ پاکستان لے لیں، یورپی ممالک لے لیں، کہ جب آپ شہید ہوئے تو اگرچہ امریکن پریزیڈنٹ کے ڈائریکٹ آرڈر سے آپ شہید ہوئے، جو اس نے خود دعویٰ کیا جس بات کا، تو اس کے فوراً بعد آپ کو امریکہ کے اندر مظاہرے نظر آتے ہیں۔ تو بس شخصیت جو ہے شہید قاسم سلیمانی کی، اور اسی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ رہبر انقلاب اسلامی نے جب آپ کے بارے میں بات کی تو آپ نے کہا کہ مکتب سلیمانی کا ایک نام دیا. تو اس کانفرنس کے اندر در حقیقت اس جہد کو بیان کرنا تھا, ان مطالب کو بیان کرنا مقصود تھا, اور ہمارے اسکالرز نے اس کو کھل کر بیان کیا کہ مکتب سے کیا مراد ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ مکتب شہید سلیمانی تو اس سے کیا مراد ہے, اس سے مراد آئیڈیالوجی, اس سے مراد سکول آف تھاٹ ہے جو شہید قاسم سلیمانی کا سکول آف تھاٹ ہے, اس سے مراد زندگی, ایسی زندگی گزارنا کہ جس کے اندر خدا ہو, ایسی زندگی گزارنا کہ جس کے اندر جہاد ہو, ایسی زندگی گزارنا کہ جس کے اندر انسانیت کی خدمت ہو. ابھی شہید قاسم سلیمانی کی دختر جو ہیں خانم زینب سلیمانی, ان کا ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا کہ پچھلے دنوں میں جو انگلش میں انہوں نے انگریزی زبان میں ایک کلپ منتشر ہوا جس میں وہ بات کر رہی تھی, تو وہ انہوں نے اس ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کیا کہا, انہوں نے یہی کہا کہ تم لوگوں نے ایسے فرد کو شہید کیا کہ جو اپنی آخری وقت تک تو انسانیت کے خلاف جو برسر پیکار دہشت گرد تھے ان کے خلاف کھڑا تھا, وہ شخص جو ہے وہ ظلم کے خلاف تھا, وہ شخص جو ہے عوام پر جو لوگ ظلم کر رہے تھے, جو لوگ جو ہے ظلم ستم کے پہاڑ ڈھا رہے تھے ان کے خلاف تھا وہ کھڑا ہوا, اس کو تم لوگ مار کر جو ہے وہ بڑے افتخار سے اور فخر سے تم کہتے ہو کہ ہم نے دہشت گرد کو مارا ہے. دہشت گرد تو آپ خود ہیں, دہشت گرد تو امریکہ ہے, دہشت گرد تو اسرائیل ہے کہ جو تمام قوانین کو پاؤں کے نیچے رونتے ہوئے جو ہے وہ انسانیت پر ظلم کرتا ہے, عوام پر ظلم کرتا ہے, لوگوں اقوام پر ظلم کر رہا ہے, پوری پوری اقوام کی سرزمین پر انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور ظالمانہ اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے. ادھر عرب ممالک کے اندر ڈکٹیٹرز کو انہوں نے بٹھایا ہوا ہے صرف اپنے مفادات کی خاطر. خوب تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کو مد نظر رکھتے ہوئے, ابھی چونکہ شہید قاسم سلیمانی کی پہلی برسی بھی نزدیک ہے, ان کی وہ روز شہادت بھی نزدیک ہے, تو اسی مناسبت سے ان مفاہیم کو پہنچانے کے لیے, عوام تک ان باتوں کو پہنچانے کے لیے, ان مطالب کو جو ہے واضح کرنے کے لیے ہدف اور مقصد تھا, اور اس کے اندر مختلف زبانوں کے اندر یہ کانفرنسز جو ہے وہ ایک سلسلہ ہے ان کانفرنسز کا وہ منعقد ہوئی, اور ایک بڑی کانفرنس ان تمام کانفرنس کے بعد جو ہے وہ منعقد ہوگی جن کے اندر مختلف جو ہے وہ مؤلفین ہیں, مختلف دانشور حضرات ہیں جنہوں نے آرٹیکلز لکھے, جنہوں نے مختلف جو ہے وہ مضامین لکھے ہیں, تحریریں بھجوائی ہیں, وہ کتابی صورت میں مختلف اور صورتوں میں جو ہے وہ نشر کی جائے گی انشاءاللہ. آخر کہ شہید قاسم سلیمانی اگرچہ اپنے فقہ کے لحاظ سے یا مذہب کے لحاظ سے شیعہ اثناشری تھے, فقہ جعفریہ کے پیرو تھے, لیکن ان کے پیروکار, ان کے ماننے والے, ان کے چاہنے والے وہ فلسطین میں موجود ہیں, وہ کشمیر میں موجود ہیں, حتیٰ جسے وہ عالم اسلام سے بھی باہر ہیں, آپ چاہے امریکہ لاتین میں چلے جائیں, آپ ان ممالک میں چلے جائیں کہ جہاں پر آزادی کی جدوجہد کرنے والے اور جہاں پر استکبار کے خلاف جو ہے وہ قیام کرنے والے لوگ موجود ہیں, تو ان کے لیے وہ ایک ہیرو کی حیثیت رکھتے ہیں, ایک ان کے لیے لیڈر کی حیثیت رکھتے ہیں, اور شہادت شہید قاسم سلیمانی اور خون شہید قاسم سلیمانی جو ہے اس نے یہ اثر دکھایا. ہم نے ادھر کانفرنس میں بھی بات میں یہ بات وہاں پر بھی پیش ہوئی کہ آپ دیکھیں شہید قاسم سلیمانی نے اپنی زندگی کے اندر جو بات کی تھی, انہوں نے امریکہ کو مخاطب قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ تمہیں شکست دینے کے لیے کسی لمبی چوڑی فوج کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے لیے میں ایک اکیلا شخص کا قاسم سلیمانی کافی ہوں, اور شہید قاسم سلیمانی کے خون نے اس بات کو ثابت کیا کہ بہرحال جو کچھ اس کے اثرات اس خطے پر پڑے ہیں, جو اثرات ایران کے اندر پڑے, جو اثرات بین الاقوامی سطح پر پڑے, ابھی آپ دیکھیں کہ امریکہ سب کچھ سمیٹ کر اس خطے سے علاقے سے بھاگنے کے چکروں میں, عراق کی پارلیمنٹ نے قانونی طور پر امریکہ کو عراق کے اندر جو ہے وہ ظالم قوت کے عنوان سے جو ہے ناپسندیدہ ملک کے عنوان سے اس کو فوراً اپنے ملک سے نکلنے کا جو ہے وہ قانون جو ہے پاس کیا. تو یہ قاسم سلیمانی کے خون کے اثرات ہیں, ان کی مظلومانہ شہادت کے اثرات ہیں اور بقول آپ کے کہ وہی چنگاری ہے جو اس خاکستر کے نیچے موجود تھی اور اس نے انسانیت کو زندہ کیا, انسانیت کو بیدار کیا, اور انسانیت کا جو جذبہ حریت ہے اس کو بیدار کیا, اور انسان اس بیداری کی طرف ہے کہ انشاءاللہ خدا وہ دینے لائے گا کہ یہ انسان اور انسانیت اتنی بیدار ہوگی کہ وہ ظہور امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی قابل بنے گی, اور اس ظہور کے ساتھ انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر جس طرح یہ بھی ظلم سے بھری پڑی ہے اس کو عدل سے بھرے گی.
سامعین, اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں اور پروگرام نیم نگاہ اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
شکر خدا ہے لب پر میرے, شکر خدا ہے لب پر میرے, شکر خدا ہے لب پر پر میرے, نام نبی ہے شام سویرے, شکر خدا ہے لب پر میرے, عرش کا ہے
عزیز سامعین. ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت نشریات کا آخری پروگرام قرآن اور زندگی.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین, اللہم عجل ولیک الفرج. ناظرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن اور زندگی میں آپ سب کا استقبال ہے, اور آج گفتگو ہے یہاں پر توسل کے حوالے سے, جو یقیناً ایک اہم گفتگو ہے, اور آج کے دور میں دوسرے فرقے کے لوگ اس کے اوپر شبہات ایجاد کرتے ہیں, اور یقیناً وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج اسی حوالے سے ہم چلیں گے, گفتگو کریں گے, اور اس گفتگو کو لے کر حاضر ہوئے ہیں ہمارے عزیز مہمان علی جناح مولانا سید سکندر کاظم تقوی صاحب. چلیں گے ان سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہاں پر تعارف کرائیں گے اپنے کچھ اور عزیز مہمانوں کا جو یہاں پر تشریف فرما ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ بہرحال یہ اہم موضوعات پر آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے, اور ہمارے ناظرین کو وہ جو گھروں میں بیٹھ کر آسانی سے حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا, وہ ٹی وی کے ذریعے سے اور آپ بزرگان کے ذریعے سے وہ بڑی آسانی سے ان کو چند لمحوں کے اندر اتنی بڑی معلومات مل جا رہی ہے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں, ساتھ ہی ساتھ ہم آپ بزرگان کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور اپنا قیمتی وقت دیا اور اس مجلس کو اپنی حضوری سے زینت بخشی. ناظرین کرام, ہماری گفتگو مولانا سے ہوگی مگر ایک چھوٹے سے وقت کے. اب بغیر کسی وقفے کے چلتے ہیں مولانا کے پاس اور اس توسل کے حوالے سے معلوم کریں گے کہ توسل کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے. قبلہ بہرحال یہ توسل ہمیشہ سے ایک جسے کہہ لیجئے کہ کچھ اس سے وابستہ تھے تو کچھ چاہتے تھے اس سے مخالفت کریں اور پوری کوشش کی انہوں نے. تو سب سے پہلے اس کے اندر جانے سے اور اس کے مفاہیم کو اچھے سے سمجھنے سے پہلے بہتر ہے کہ ہم یہاں پر یہ جانیں کہ توسل کہتے کسے ہیں اور کیوں اس کے ذریعے سے اتنے اختلافات آج زمانے میں پیش کیے جا رہے ہیں. تو یہ توسل کا لفظ کا معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے ناظرین اور حاضرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. دیکھیے, توسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے کسی کام میں کسی امر میں وسیلہ قرار دے. ہم اپنے روزمرہ زندگی میں بہت سے امور کو دیکھتے ہیں کہ جن میں ہم کسی وسیلے کی مدد سے ایک کام کو انجام دیتے ہیں. تو کسی کام کے اندر کسی وسیلے کو طلب کرنا, وسیلے کی مدد لینا, اس کو توسل کہا جاتا ہے. جیسا کہ قرآن کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, یعنی اللہ تعالیٰ تک کے پہنچنے کے لیے ایک وسیلے کی تلاش کرو, وسیلہ انتخاب کرو. تو یہ دقیقاً وہی معنی ہے, اس کا شرعی پہلو ہے, اس کا اصطلاحی پہلو ہے کہ جس طریقے سے امور عادی کے اندر اگر آپ وسیلہ تلاش کرتے ہیں تو وہ لغوی معنی میں توسل ہوتا ہے, اور اگر اصطلاحی معنی میں دیکھیں تو اپنی شریعت میں اللہ تک کے پہنچنے کے لیے کسی ذات کو وسیلے کے عنوان سے انتخاب کرنا, اس ذات سے مدد لینا. یہ ایک بہت ہی رائج مفہوم ہے, ہماری عقل بھی اس مفہوم کو مانتی ہے, ایکسیپٹ کرتی ہے, اور شریعت نے بھی, اور شریعت کے اندر سب سے زیادہ واضح طور پہ قرآن کے اندر مختلف آیات کے اندر توسل کے مسئلے کو صحیح جانا ہے اور مختلف نمونے ایسے بتائے ہیں کہ جہاں پر لوگوں نے توسل کیا ہے. اور اس مسئلے میں اللہ تک کے پہنچنے کے لیے اللہ نے یہ ایک راستہ بتایا ہے کہ اگر مجھ تک کے پہنچنا ہے, مجھ سے کوئی مدد مانگنا ہے, اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے اس کو معاف کرانا ہے, اگر کوئی دعا کو منوانا ہے, تو ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ تک کے پہنچنے کے لیے اگر وسیلے کا انتخاب کیا جائے تو بہت ہی مناسب.
اور آپ نے اشارہ کیا اس چیز کی طرف کہ قرآن نے بھی اس چیز کو پیش کیا, تو ظاہر سی بات ہے ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں یہ چیز آ گئی ہوگی کہ اگر وسیلے کو قرآن نے پیش کیا ہے تو قرآن کی کون سی آیات ہیں جو وسیلے کے تناظر میں باتیں کر رہی ہیں.
قرآن سے دیکھ لیتے ہیں, کچھ آیات ہیں قرآن کے اندر کہ جو وسیلے کے انتخاب کرنے پہ بہت ہی زیادہ مصر ہیں
جی,
اور اس چیز کو صحیح جانتی ہیں, یعنی ہم دلیل کے عنوان سے قرآن کے اندر سے کچھ آیتیں پیش کر سکتے ہیں. ہم سب نے جناب یوسف کا واقعہ تو سنا ہے جی. جناب یوسف کا ایک واقعہ ہے کہ جس کے اندر جناب یوسف کے کچھ بھائی تھے, وہ بھائی انہوں نے جا کر جناب یوسف کے ساتھ کوئی ظلم کیا, ان کو کنویں میں پھینک دیا, پھر جناب یوسف کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوئی اور اللہ نے ان کو عزیز مصر بنا دیا
جی.
جب وہ عزیز مصر بن گئے تو وہاں پر انہی کے بھائی گئے لیکن ان کو پہچان نہیں پائے, پھر بہرحال کچھ واقعات بیچ میں ہوئے اور آخر میں یہ ہوا کہ ان کے بھائی نے جو غلطیاں کی تھیں, جو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا جناب یوسف کو, یہ واضح ہو گیا کہ انہوں نے غلطی کی تھی
جی.
جب یہ ان کی غلطی اور ان کا گناہ سامنے آ گیا تو یہاں پر جب جناب یوسف کے والد محترم جناب یعقوب بھی وہاں پہنچ گئے تو انہی بھائیوں نے جناب یعقوب سے یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے, آپ ہمارے لیے استغفار کر دیجئے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے. دیکھیے آیت کچھ اس طریقے سے ہے کہ سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 97 اور 98 اور 98 کے اندر اس طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین, اور 98 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ قال سوف استغفر لکم ربی انہ ہو الغفور الرحیم,
سبحان اللہ,
کہ انہوں نے کہا, یعنی جناب یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ اے ہمارے والد, آپ ہمارے لیے استغفار کر دیجئے
جی,
ہم نے غلطی کی ہے. اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں جناب یعقوب کہ میں انشاءاللہ ان قریب تمہارے لیے استغفار کروں گا
جی.
تو یہاں سے یہ صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تک کے پہنچنے کے لیے جب جناب یوسف کے بھائیوں نے دیکھا کہ ہم خود اس لائق نہیں ہیں, ہمارا چہرہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ ہمیں معاف کر دو, تو آ کر مدد طلب کی کس سے؟ جناب یعقوب سے. آ کر کہا کہ آپ ہمارے لیے ہماری طرف سے استغفار کر دیجئے. تو یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ جناب یعقوب نے آ کر ان لوگوں کے لیے استغفار کیا. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بھیا یہ تو پرانے نبی تھے، پہلے زمانے میں تھے، ہمارے نبی نے ایسا کب کیا؟ تو آپ کے لیے بھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیت موجود ہے کہ آیت نمبر 64 سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کے اندر اس طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا ہے مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کی اجازت سے. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحيم. کہہ رہے ہیں کہ لیکن اگر انہوں نے ظلم کیا
جی،
یعنی اگر لوگوں نے ظلم کیا اپنے نفس پر، وہ ظلم کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اتباع نہیں کی، اللہ تعالیٰ کا ایمان اختیار نہیں کیا، آخرت پر ایمان لے کر نہیں آئے، اگر انہوں نے ظلم کیا اور ظلم کرنے کے بعد جاؤك تمہارے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا اور تم نے بھی ان کی طرف سے استغفار ان کے لیے کیا، تو لوجد اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کو تواب الرحیم پائیں گے.
جی ہاں، اور آپ نے دونوں چیز کے اوپر اشارہ کیا کہ وہ چاہے انبیاء ما سبق ہوں یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ان کے زمانے میں لوگوں نے آ کر آپ کی طرف رجوع کیا اور توسل کیا اور آپ نے ان کے لیے دعائیں کی. اب یہاں پر دیکھیں گے جو ہمارے حاضرین ہیں اور جو ہمارے صاحبان علم و فضل یہاں پر تشریف فرمائے بزرگان، چلیں گے ان سے معلوم کریں گے کہ یہ اس طریقے سے ہماری گفتگو میں کس طریقے سے شرکت کریں گے توسل کے حوالے سے.
توسل کے حوالے سے ایک سوال جو عموماً ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ مفہوم توسل ہے
جی،
اور دوسری طرف خداوند عالم روایات اور قرآن میں مختلف جگہوں پر فرماتے ہیں جیسے امیا امن مثقال ذرۃ شر یرا، جو ذرہ برابر بھی برائے انجام دے گا اس کا نتیجہ پائے گا
جی.
تو کیا یہ توسل کا مفہوم عطا الہی کے ساتھ تناقض رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟
جی
اس کو ہم کیسے جمع کریں گے؟
شکریہ آپ کا، آپ نے سوال کیا. جی قبلہ، آپ نے ملاحظہ فرمایا ان کے سوال،
بہت ہی اچھا سوال ہے کہ عدل الہی ایک طرف ہے کہ جی جس نے بھی جو غلطی کی ہے اس کو اس کی سزا ملنا چاہیے، جس نے جو کار خیر انجام دیا ہے اس کو اس کی جزا ملنا چاہیے
جی.
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تصور کا راستہ، ایک توسل کا راستہ آپ کے لیے کھول دیا ہے
جی.
لیکن توسل ہو یا شفاعت ہو آخرت میں جانے کے بعد، یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جو بقول آپ کے کہ عدل الہی سے اس کا کوئی تعارض نہیں ہے
جی.
یعنی یہ دونوں مفہوم اپنی اپنی جگہ پر ایک دم ثابت ہیں، اور توسل عدل الہی کے سسٹم کے اندر کی ایک چیز کا نام ہے. دیکھیے اس طریقے سے ہم آپ سے کہیں کہ اگر آپ کو ایک خاص منزل تک کے پہنچنا ہے تو اس منزل تک کے پہنچنے کے دو راستے ہیں
جی.
یا تو آپ اس راستے سے چلے جائیں یا آپ اس راستے سے چلے جائیں. تو آپ یہ بتائیے، دو راستے ہونا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی خاص ہم نے طریقہ اپنا لیا ہے، کسی کو ہم جادو کے ذریعے سے منزل تک کے پہنچا رہے ہیں؟ نہیں، دو راستے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں کہ دیکھو اللہ تک پہنچنے کے دو راستے ہیں، یا تم مستقیماً آ جاؤ گے ڈائریکٹلی، یا تم ان وسیلوں کے ذریعے سے آؤ گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ان کی معرفی کی ہے، ان کا تعارف پیش کیا ہے
جی.
تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ جس کے اندر آ کر اس نظام کا ایک جز ہے توسل
جی.
پھر اگر یہاں پر یہ جنبہ رکھا جائے کہ ہاں یہ ایک سفارشی چیز ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک طریقے سے نظر آتا ہے کہ یہاں پر کچھ لوگوں کے لیے اویلیبل ہے، تو ایسا نہیں. سفارش وہاں پر ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ کسی خاص شخص کے لیے ایک خاص پلس پوائنٹ، ایک خاص پازیٹیو پوائنٹ اس کے لیے مد نظر رکھیں، کنسیڈر کریں. لیکن اگر فرض کریے ہم یہ سفارش سب کے لیے رکھیں
جی،
آپ ایک کمپنی میں جائیے، آپ وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو بھی شخص اس کمپنی میں آئے گا جس نے بھی یہ ٹوکن اٹھا لیا اس کو 10% ڈسکاؤنٹ مل جائے گا
جی.
تو وہاں پہ لکھا تو نہیں ہے نا کہ خالی مثال کے طور پہ جو شخص آئے گا اگر وہ فلاں خطے سے ہوا تبھی اس کو 10% ڈسکاؤنٹ ملے گا، یا نہیں اگر وہ آئے گا سفید ہوگا تبھی اس کو 10% ڈسکاؤنٹ ملے گا، یا نہیں اگر وہ آئے گا ایک خاص علم کا حامل ہے تبھی اس کو 10% ڈسکاؤنٹ ملے گا. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو بھی شخص آ جائے. اگر کچھ خاص لوگوں کے لیے مخصوص ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے یہاں پہ سفارش ہے اور عدل الہی سے منافات رکھتا ہے
جی.
لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توسل کا راستہ، اس کا دروازہ ہر انسان پہ کھول دیا ہے.
بے شک،
تو کیونکہ یہ عمومی ہو گیا ہے، کیونکہ کسی خاص فرد یا خاص گروہ سے مخصوص نہیں ہے، تو لہٰذا یہ توسل کبھی بھی سفارشی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نظام، یہ نظام ہے
جی،
کہ یا تو تم میرے پاس مستقیماً آ جاؤ، ڈائریکٹلی آ جاؤ، یا نہیں اگر تم ڈائریکٹلی نہیں آ رہے ہو تو تم اس راستے سے آ جاؤ کہ تم جا کر اہل بیت علیہ السلام سے وسیلہ ان کو بنا کر آ جاؤ، تم جا کر ان سے کانٹیکٹ کرو اور وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں
جی.
تو یہ دو طریقے سے، دو راستے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں کہ یہ دو راستے ہو سکتے ہیں. تو عدل الہی اپنی جگہ پر موجود ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ادعونی استجب لکم
جی،
کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا. تو آپ یہ بتائیے کیا دعا کرنا عدل الہی سے منافات رکھتا ہے؟ ہم ایک غلطی کرتے ہیں پھر آ کر دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, استغفار کر لیتے ہیں.
جی
اللہ تعالیٰ استغفار کے باب کو آپ کے لیے کھول کے رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اصل نظام عدل الہی کے اندر اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ تم آ کر جب استغفار کرو گے, دعا مانگو گے, تو تمہاری دعا قبول ہوگی. جس طریقے سے دعا کے ذریعے سے آپ کی بات قبول ہو سکتی ہے, اسی طریقے سے توسل سے آپ کی بات قبول.
بے شک یعنی عدل الہی سے منافات نہیں رکھتی بات, بلکہ اسی کے ضمن میں چیزیں آتی ہیں. اور یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین, ہماری گفتگو توسل جیسے اہم ٹاپک پر یہاں پر جاری ہے, مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے اور گفتگو ہے توسل کے حوالے سے. چلتے ہیں مولانا کے پاس اور اس حوالے سے بیشتر انشاءاللہ معلومات ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. توسل جیسا کہ آپ نے پیش کیا اس حوالے سے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے, توسل عدل الہی کے ہی ضمن میں آتا ہے. اور یہاں پر ہم اگر یہاں پر یہ دعا کا وہ جملہ کہ رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک, اس کو یہاں پر ہم کس طریقے سے, اگر عدل کے ساتھ اس کا الگ نہیں ہے توسل اسی کے ضمن میں آتا ہے, تو یہاں پر دعا میں عدل کو ہم کیوں نہیں مانگتے ہیں, فضل کو کیوں مانگ رہے ہیں؟
بہت اچھا پہلو ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عدل سے عمل کرنے کو نہیں مانگتے ہیں.
جی
اس میں بہرحال توضیح درکار ہے اس چیز کے اوپر, لیکن ہم ایک بہت ہی طائرانہ نظر ڈال سکتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ ہم جو اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے عدل سے ہمارے ساتھ کام نہ لے, اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرے گا کہ وہ اپنے عدل سے نکل کے آ جائے آگے.
جی
نہیں, یہاں پر بات یہ ہے کہ ہم دو مرحلوں کو تصور کرتے ہیں.
جی
ایک مرحلہ مرحلے اولا ہے کہ جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ابھی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مثال کے طور پر رحمت نہیں ہوئی ہے.
جی
ابھی یہ مرحلہ ہے کہ ہمارے اعمال کو جمع کیا گیا ہے اور لا کے سامنے رکھا گیا ہے, ہم نے دیکھا کہ ہمارے اتنے گناہ ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں, اور اگر ان گناہوں کی ہمیں سزا ملے گی تو بہت ہی ہمارے لیے سخت ہوگا, ہم جہنم تک کے چلے جائیں گے. لیکن اب یہیں پر اللہ تعالیٰ سے درخواست یہ ہوتی ہے کہ تم, یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں جو اس کی رحمت موجود ہے, یا من سبقت رحمتہ غضبہ, جو یہ رحمت موجود ہے, اللہ تعالیٰ اس رحمت کے طفیل میں ہمارے ان گناہوں کو بخش دے. لہٰذا اگلے مرحلے میں جب ہم پہنچیں گے تو وہاں پر عدل الہی رہے گا, لیکن کیونکہ انسان کے کچھ گناہ بخش دیے گئے ہوں گے, لہٰذا ان گناہوں کی سزا کم تر ملے گی.
جی ہاں, اور آپ نے جو ابھی اشارہ کیا توسل کا کہ ان دو دنیا میں لوگ ہیں, انسانیت ہے, وہ توسل اور وسیلہ بنائے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا, اولیاء الہی کو, تو کیا یہ امر توسل مخصوص ہے اس دنیا سے یا آخرت میں بھی اس کا کوئی کام ہے توسل کا؟
توسل ایک ایسی چیز ہے کہ جو دنیا سے مخصوص ہے, لیکن اس سے بہت شبیہ چیز ہماری آخرت میں بھی دکھتی ہے, وہ کیا ہے؟ شفاعت ہے.
جی
یعنی ہم کسی کو اپنا وسیلہ بنائیں یا کسی کو اپنی نجات کا ذریعہ بنائیں,
جی
تو یہ اگر دنیا میں ہے تو اس کو توسل کہا جائے گا, لیکن اگر وہ آخرت میں پہنچ جائے تو اس کو شفاعت کہا جائے گا.
جی جی, اور ظاہر بات ہے کہ وسیلہ اور شفاعت کو, دونوں کو آپ نے مانے کو یہاں پر ناظرین کے سامنے ہمارے پیش کیا, اور یہاں پر گفتگو ہے تو ہم چلتے ہیں ذرا سا اپنے حاضرین کے ساتھ کہ یہ بھی ہماری گفتگو کے ساتھ شریک ہو جائیں. تو آپ یہاں پر اس توسل یا شفاعت کے حوالے سے کیا سوال کرنا چاہیں گے مولانا سے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے سوال کرنے کا موقع دیا. میرے دو سوال تھے. پہلا سوال میرا یہ تھا کہ ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں مشرکین لات و منات اور ان بتوں کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیا کرتے تھے, تو ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ بھی آئمہ اطہار کو اسی طریقے سے استفادہ کرتے ہیں, اسی طریقے سے انہیں قرار دیتے ہیں, انہیں پکارتے ہیں. اور میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ خدا کی طرف سے مختلف قرآن میں مختلف آیاتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ خدا کے علاوہ دنیا و آخرت میں کوئی حامی و ناصر نہیں ہے.
جی
تو اس مورد میں شفاعت و توسل کا کیا معنی رہ جاتا ہے؟
جی بہت شکریہ آپ کا. اور دیکھا آپ نے ان شبہات کی طرف ہمارے آغا نے یہاں پر اشارہ فرمایا ہے کہ جو آج رائج ہیں شبہات, اور جس طریقے سے ہمارے اس عقیدے کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے.
جی بہت ہی اچھا سوال ہے کہ ہم جو اس دنیا میں دیکھتے ہیں توسل جو کیا جاتا ہے, جبکہ آپ نے اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو جس سے کچھ مانگا جائے, تو ہم اگر قرآن کی طرف اشارہ کریں, قرآن کی طرف رجوع کریں, جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کچھ آیتیں ابھی تلاوت کی تھیں آیتوں کی, تو ان آیات میں نظر یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک وسیلے کی طرف جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، مثال کے طور پہ، یا اللہ تعالیٰ خود یہ کہہ رہا ہے کہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما، کہ اگر رسول اللہ خود استغفار کرتے ان لوگوں کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ کو وہ تواب الرحیم پاتا. تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دی ہے، خود نمونہ پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو جناب یوسف نے، جناب یوسف کے بھائیوں نے اس طریقے سے استغفار کیا تھا. خود سورہ منافقون کی پانچویں آیت میں اللہ تعالیٰ اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی دلیلیں خود قرآن کے اندر ارشاد فرما دی ہیں، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ توسل کرنا ایک تصدیق شدہ چیز ہے اللہ کے نزدیک،
جی،
اور اس کے اندر کوئی کمی نہیں پائی جاتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اور اگر ہم شفاعت کی طرف دیکھیں تو شفاعت کے حوالے سے ہے کہ وما من شفیع الا بعد اذنہ یا الا باذنہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی شفیع نہیں ہے، کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو.
جی.
سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد لوگ شفاعت کر سکتے ہیں. تو وہ ہستیاں کہ جن کو اجازت مل چکی ہے،
جی،
وہ اشخاص کے جن کو اجازت مل چکی ہے، ہم ان کی طرف جا رہے ہیں شفاعت کے لیے. تو لہٰذا اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے شخص کے پاس جائیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس جائیں، پیغمبر کی ذات کی طرف جائیں. کیوں؟ کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، خود اللہ تعالیٰ راستہ دکھا رہا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کا دوسرا سوال بھی ہے، اسی سے مربوط بھی ہے یہ بات، کہ لات و عزیٰ کی طرف لوگ مراجعہ کرتے تھے پہلے زمانے میں اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے شفیع ہیں، یا ہم ان کی طرف جو ہیں ایک توسل کے عنوان سے دیکھ رہے ہیں. تو ایک ذاتی فرق ہے ان دونوں عمل میں.
جی.
ہم دیکھ رہے ہیں جو ہم ائمہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہ لوگ لات و عزیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے، فرق یہ ہے کہ وہ لوگ لات و عزیٰ کو خود منبع خیر مانتے تھے. یعنی وہ کہتے تھے جب لات و عزیٰ کی طرف ہم جا رہے ہیں تو خود لات و عزیٰ ان کو کوئی چیز بخش رہے ہیں.
جی.
یعنی خود لات و عزیٰ مستقل ہیں اور اللہ ایک الگ ذات ہے، وہ بھی مستقل ہے. یعنی دو مستقل ایک دوسرے کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے.
جی.
مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ ہم ایک چیز ہمیں خریدنی ہے، ہم یا تو اس دکان سے خریدیں گے یا اس دکان سے خریدیں گے.
جی.
تو یہ دونوں دکانیں ایک دوسرے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہیں. لیکن نہیں، یہاں پر تصور ہمارا ایسا تصور نہیں ہے. ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام کو اللہ کے سامنے لا کے نہیں کھڑا کرتے ہیں.
جی.
ہم اس طریقے سے کہتے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس جو اختیارات ہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام خود نمائندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے پاس جو اختیارات ہیں، وہ جو آپ تک کے خیر پہنچا رہے ہیں، یہ خیر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ آپ فرض کریے ایک کمپنی ہے اور اس کی ایک برانچ ہے. آپ برانچ کے پاس جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں مجھے کوئی چیز خریدنی ہے، تو اگر آپ برانچ سے خرید رہے ہیں تو یہ برانچ اپنی کمپنی کے مقابل میں آ کے نہیں کھڑی ہوتی ہے.
جی.
یعنی یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. آپ جائیں گے تو آپ کہ اسی کمپنی سے وہ چیز خرید رہے ہیں.
جی.
کیونکہ اس کی برانچ اسی کی کمپنی ہے. تو لہٰذا ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ذات تک کہ اگر ہم جاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے ہم کہیں کہ یہ بارگاہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے الگ کوئی دوسری بارگاہ ہے. نہیں، ہم کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہی بارگاہ ہے.
بے شک.
اور ہم اگر آپ ائمہ طاہرین علیہ السلام سے یا پیغمبر کی ذات سے مانگ رہے ہیں، چاہے اس دنیا میں توسل کریں اور چاہے آخرت میں شفاعت مانگیں، ان دونوں صورتوں میں ہم ایک ایسے جنبے سے مانگ رہے ہیں، ایک ایسے زاویے سے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اور اگر ہم اس کے علاوہ کچھ کر رہے ہیں، ہمیں لوگوں کے عمل سے مطلب نہیں ہے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، لیکن جو صحیح ہے وہ یہی ہے کہ ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام کو جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری نیت یہ رہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں. جو نمائندے ہیں تو اس کا اختیار دیا ہوا ہے، اس سے آپ ہمیں دے رہے ہیں. لیکن اگر ہم اللہ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے تو یہاں پر شرک ہو جائے گا، وہی بات ہو جائے گی جو لات و عزیٰ کے اندر آ رہی تھی.
بے شک جو آپ نے باتیں یہاں پر کی، اور وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، لیکن میں بہت سرسری ایک سوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آخری مرحلے پر، کہ آپ نے جو آیات پیش کی کہ نبی کے پاس آتے ہیں اور وہ لوگ اپنے لیے استغفار کے لیے مطالبہ کر دیں کہ آپ اللہ سے استغفار کریں. یہاں پر ہو سکتا ہے کوئی یہ سوال کرے کہ جب وہ زندہ تھے تو لوگ ان کے پاس جاتے تھے، تو اگر آج ائمہ علیہ السلام نہیں ہیں تو ہم کیا ان سے مانگ سکتے ہیں؟ بڑے مختصر، چونکہ وقت کے دامن میں ابھی بالکل گنجائش نہیں ہے. جی
جی. ہم لوگ قرآن کی طرف جب رجوع کرتے ہیں تو ایک آیت نظر آتی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، ان کو تم مردہ تصور نہ کرو. تو لہٰذا ہم جب دیکھتے ہیں تاریخ کی طرف پلٹ کے تو جتنے بھی ائمہ ہیں، وَمَا مِنَّا إِلَّا مَقْتُولٌ وَشَهِيدٌ، کہ مقتولٌ او شہید، ائمہ طاہرین علیہ السلام میں جتنے بھی زوات ہیں سب کی سب یا مقتول ہوئی ہیں یا شہید ہو گئی ہیں.
جی.
یعنی یا مسموم ہوئی ہیں یا شہید ہو گئی ہیں. تو ہمیں دیکھتا ہے کہ وہ حضرات، ایک تو یہ زاویہ ہو گیا، تو یہ بس راحت ہمیں معلوم ہے کہ شہداء زندہ ہیں.
جی.
جب شہداء زندہ ہیں تو ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام کو اس زاویے سے دیکھ سکتے ہیں, اور اگر دوسرے زاویے سے بھی دیکھنا چاہیں تو جو ذات اس دنیا میں ایک مرتبہ آ جاتی ہے وہ ذات اس دنیا سے واپس نہیں جاتی ہے, ہاں اس کی زندگی اس دنیا سے منتقل ہو جاتی ہے. ہم لوگ بہت اچھا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں فلانی کا انتقال ہو گیا, ہم لوگ نہیں کہتے ہیں فلانی ایک دم نیست و نابود ہو گیا, کیا کہتے ہیں؟ انتقال ہو گیا. انتقال کا مطلب ایک جگہ سے ٹرانسفر ہو گیا دوسری جگہ پر, یعنی اس کی ذات باقی ہے, روح باقی ہے, لیکن وہ عالم مادہ سے ٹرانسفر ہو کے چلا گیا ہے عالم ارواح میں.
بے شک بہت اپنے جو سوالات کے بھی جواب اپنے بہتر طریقے سے دیے, اور ناظرین کو جو شبہات رہے ہوں گے یقیناً اذہان انسانی ہے, شبہات کا آنا لازمی ہے, تو آپ نے ان شبہات کو بھی آپ نے تقریباً زائل کر دیا, اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہ رہے گی کہ دین جیسے آپ بزرگان سے ہم حاصل کرتے ہیں اسی کے اعتبار سے ہم عمل کریں. آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے بہترین معلومات سے ہمارے ناظرین کو نوازا, اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ یہاں پر آپ تشریف لایا اور اپنے سوالات سے ہمارے مولانا سے اپنے سوالات کے اور اس کے جوابات کو ہمارے ناظرین تک آپ نے پہنچانے میں کمک فرمائی اور مدد فرمائی, آپ کے شکر گزار ہیں. ناظرین اکرام, دین وہ ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے بھیجا, اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انہی کے بتائے ہوئے راستوں پر چلے, چونکہ انہی کا بتایا ہوا راستہ کامیابیوں تک لے کے جاتا ہے, اور اگر ہم کامیاب ہیں تو پھر ہمیں کس چیز کا ڈر اور کس چیز کا خوف. جہاں بھی رہیں آباد رہیں, خوش رہیں, خوشحال رہیں, اور اپنی دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.